منافقوں کے بارے میں دو رائے رکھتے ہو، یعنی ایک وہ گروہ ہے کہ جو کہ سخت رویہ رکھتا ہے اور یہی مطلوب ہے، اور ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ذرا نرم ہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے انہیں اوندا کر دیا ہے اس کے سبب کہ جو انہوں نے کمایا. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، اور کیا تم چاہتے ہو کہ اسے راہ پر لاؤ کہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ یہ بات زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گی سورہ صف میں، کہ جہاں پر فرمایا گیا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب بندہ خود ٹیڑ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر دلوں کو ٹیڑا کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سزا سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو نبی آپ پھر اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، اب وہ چاہتے ہیں کہ کاش اے مسلمانوں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ وہ کافر ہوئے، اور تم برابر ہو جاؤ. کیونکہ منافقین کی جو یہ چاہت ہے کہ مسلمان بھی جو ہے وہ ان کی کمزوریاں ان کے اندر بھی آ جائیں، یہ اس لیے کہ لازم بات ہے کہ وہ ایکسپوز ہوتے تھے. جس طرح سے بلی کی دم کٹتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ دم کٹی بلی نمایاں نہ ہو. تو لہٰذا یہ منافقین بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ماننے والے اور یہ جو بھی ایمان لانے والے ہیں، یہ مال میں اور جان لگانے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو اصل میں ہمیں ایکسپوز کر رہے ہیں، ہمیں نمایاں کر رہے ہیں کہ ہم نہ مال لگا رہے ہیں اور نہ جان کھپا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء، اور پس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں. یہ وہ تیسری کمزوری تھی کہ جو منافقین کے اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فَخُذُوهُمْ، تو پھر انہیں تم پکڑو. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. یعنی اشارہ دے دیا گیا کہ اگر یہ منافقین کفار کے ساتھ مل کر سازشیں کریں اور تم سے جنگ کریں تو لہٰذا ان کے ساتھ پھر ویسے ہی سلوک کرو. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا نہ مددگار. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر یہ ہے کہ ایکسیپشن یہ ہے کہ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے. یعنی اگر منافقین کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے کہ جس کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو پھر معاہدے کا پاس کرو. او جاؤکم، اور یا تمہارے پاس وہ اس حال میں آئیں، حسرت صدورہم، کہ ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں اس بات سے کہ یقاتلوکم، کہ وہ تم سے جنگ کریں. او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے جو ہے وہ جنگ کریں. تو لہذا پھر تم ان سے جنگ نہ کرو. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ان پر مسلط کر دیتا. فلقاتلوکم، تو وہ ضرور تم سے لڑتے. فین اعتزلوکم، پھر اگر وہ جنگ سے تم سے کنارہ کش رہنا چاہیں تو فلم یقاتلوکم، تو پھر تم ان سے نال اور تم سے وہ لڑنا نہ چاہیں. وہ القوا الیکم السلم، اور تمہاری طرف وہ صلح کا پیغام ڈالیں. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے ان پر ستانے کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے. ستجدون آخرین، اور اب تم اور لوگوں کو کچھ پاؤ گے. یریدون ان یامنوکم ویامنو قومہم، جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی جو ہے وہ امن میں رہے. کلما ردو الى الفتنہ، اور جب بھی کسی فتنے فساد کی طرف وہ بلائے جاتے ہیں تو ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ ارکسو فیہا، کہ وہ اس فتنہ فساد میں پلٹ جاتے ہیں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور نہ ڈالیں تمہاری طرف پیغام صلح. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، لہٰذا اور نہ روکیں اپنے ہاتھ تم سے، یعنی وہ کفار کے ساتھ مل کر سازشیں کریں اور تم سے کوئی جنگ کرنے کی صحیح کریں. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم انہیں پکڑو اور ان کو قتل کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہم نے تمہیں کھلی سند ہے کہ جو کہ دے دی ہے، یعنی تم بلا تردد اس صورتحال میں ان کی جان لے سکتے ہو. اب اس معاملے میں یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی قتل خطا وہ سرسرز ہو جائے اور قتل خطا کا معاملہ ہو جائے. لہٰذا اب قتل خطا کا بھی حکم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, اور یہ ممکن نہیں کسی مسلمان کے وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر خطا سے, غلطی سے. ومن قتل مؤمنا خطا, اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے, قتل خطا کسی سے ہو جائے, تو اب اس کا کیا ہے معاملہ, کیسے جو ہے یہ معاملہ سدھرے گا؟ فرمایا فتحریر رقبت مومنہ, تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مومن غلام کو جو ہے وہ آزاد کرائے. ودیت مسلمت الاہلہ, اور فرمایا جا رہا ہے کہ ودیت مسلمت الاہلہ, اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کرے, یعنی خون بہا کی جو بھی تفاصیل آتی ہیں احادیث میں, وہ یا تو 100 اونٹ ہیں یا 200 بکریاں ہیں, یعنی 200 گائیں ہیں, یا پھر 2000 جو ہے وہ بکریاں ہیں. یہ روایات میں تفاصیل آتی ہیں احادیث میں خون بہا کے حوالے سے, یعنی 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یا ان کے برابر اکولنٹ جو بھی کیش ہے, اماؤنٹ ہے, وہ دیا جائے گا. اور یہ ہر زمانے میں جو بھی علماء ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنا فدیہ ہے کہ جو دیا جائے گا. الا ان یصدقوا, مگر یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں کہ ہمیں فدیہ نہیں چاہیے. فان کان من قوم عدو لکم, پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو, وہ ہوا مومن, اور وہ مرنے والا خود مسلمان ہے لیکن وہ تھا دشمن قوم سے, فتحریر رقبت مومنہ, تو اب صرف ایک مسلمان غلام کو جو ہے وہ آزاد کرانا ہے, اب فدیہ نہیں دیا جائے گا, کیونکہ فدیہ دو گے تو یہ تو مال چلا جائے گا کافر قوم کے پاس, دشمن قوم کے پاس. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور اگر ایسی قوم سے ہو وہ شخص کے جو کہ قتل خطا ہو گیا مرنے والا, وہ ایسی قوم سے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے, فدیت مسلمتن الى اہلی, تو اس صورت میں خون بہا بھی ہے کہ جو اس کے ورثہ کو حوالے کرنا ہے, وتحریر رقبت مومنہ, اور ایک مسلمان غلام کو بھی جو ہے وہ آزاد کرانا ہے. اور آج کیونکہ غلامی کا تصور نہیں ہے تو صرف فقہ کہتے ہیں کہ خون بہا ہی ہے کہ جو کہ دیا جائے گا. فمن لم یجد, سو جو یہ چیز نہ پائے, جس کو یہ میسر نہ ہو غلام آزاد کرانے والا معاملہ یا اس طرح سے خون بہا کے حوالے سے بات, تو پھر وہ کیا کرے, فصیام شہرین متتابعین, تو وہ لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے. یعنی اگر وہ خون بہا نہیں دے سکتا اور غلام آزاد نہیں کرا سکتا, تو اب 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے, اور کہیں بھی کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو دوبارہ سے گنتی پوری کرنی ہوگی. توبہ من اللہ, اور یہ کفارہ ہے کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیمن حکیمہ, اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یہ قتل خطا کا بیان آیا, اب قتل عمد کا بیان ہے, اور بڑی سخت ترین آیات میں سے یہ آیت ہے کہ 4 وعیدیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی کی جان لے لے جان بوجھ کر. اور آج ہمارے معاشرے کی جو بھی اس وقت کیفیت ہے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے, نہ خون بہانا کہ جو بہت زیادہ عام ہے کہ جو کہ ہو گیا, اس حوالے سے ہمیں بھی یہ آیتیں ہیں کہ جو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جو کوئی کسی مسلمان کو دانستہ قتل کرے, جان بوجھ کر قتل کرے. اور آج تو ہمارے معاشرے میں علماء فقہا کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا گیا, کس طرح سے ان کی شہادتوں کے معاملے ہم نے ہیں کہ جو کہ دیکھے ہیں. تو لہٰذا اب یہاں 4 سزائیں ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی وعیدیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا, تو نمبر 1 فجزاؤہ جہنم, تو اس کی سزا وہ جہنم ہے, خالدا فیہا, وہ اس میں ہمیشہ اس میں رہے گا. نمبر 2 وغضب اللہ علیہ, اللہ کا اس پر جو ہے وہ غضب ہے. نمبر 3 ولعنہ, اور اس کی لعنت ہے. اور نمبر 4 وعد لہ عذابا عظیما, اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب ہے کہ جو تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس جرم عظیم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جس نے ایک خون بہایا, جان بوجھ کر کسی انسان کی جان لی, وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا جو ہے وہ قتل کر دیا, اور جس کسی نے ایک جان کو محفوظ کیا اس نے پوری انسانیت کو جو ہے وہ بچا لی. فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان والوں, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب بھی تم اللہ کے راہ میں سفر کرو قتال کے لیے, جہاد کے لیے, فتبینو, تو اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام, اور جو تمہیں سلام کرے یعنی کوئی ایمان یا اسلام کا پیغام دے, تو اسے یہ ہرگز مت کہو کہ لست مومنا, کہ تم مسلمان نہیں ہو. اصل میں اس آیت کے پیچھے حکم کے پیچھے ایک پس منظر ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ایک غزوے میں کفار کے ساتھ مقابلہ چل رہا تھا اور بالکل تلوار سیج کر ابھی وہ گردن مارنے والے تھے کافر کی کہ اس نے کلمہ پڑھ دیا فوراً. لہٰذا انہوں نے یہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا, خیال کیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا, اس کی گردن مار دی. اب یہ معاملہ جب اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بار بار یہ الفاظ حضرت اسامہ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ اشققت قلبک اشققت قلبک, اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا, اور اگر یہ کلمہ اے اسامہ روز قیامت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہو گیا تم کیا جواب دو گے اللہ سبحانہ وتعالی. تو لہٰذا ہرگز مت یہ کہو کہ وہ مسلمان نہیں. تو لہٰذا اب یہاں سے یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی کہ ایک اسلامی ریاست میں جو سٹیزن شپ کی بنیاد ہے ایک شہری اسلامی ریاست کا, وہ کون کہلائے گا کہ جو کلمہ گو مسلمان ہو, باقی وہ یعنی عمل کے اعتبار سے کتنا دور ہو, فاسق ہو فاجر ہو جو بھی ہو, لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب وہ اسلام ریاست کا شہری کہلائے گا, اسے تمام رائٹس ہیں جو کہ ملیں گے. باقی عمل کے اعتبار سے جو بھی معاملہ اس کا ہے وہ پھر آخرت میں اس کے حوالے سے وہ اللہ کے سپرد ہے, اور یہ ہے کہ وہ پھر نفاق کا معاملہ ہو جو بھی ہو, لیکن اسلامی ریاست میں سٹیزن شپ کی بنیاد وہ اقرار باللسان ہے, یہ قانون ایمان. لہذا حضرت اسامہ سے بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ہرگز اس طرح سے مت کرو اور آئندہ یہ کام جب وہ نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ ولا تقول لمن القى الیکم السلام سلام لست مؤمنا, دیکھو جو بھی تمہیں کوئی سلام کرے یا اسلام کی بات کرے تم ہرگز مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. تب تغون عرض الحیات دنیا, تم تو دنیا کی زندگی کے بس سامان ہے کہ جو کہ چاہتے ہو. فان اللہ مغانم کثیرا, جبکہ اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل, اور دیکھو تم بھی تو اس سے پہلے اسی طرح تھے, یعنی جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم, تو تم اسلام میں داخل ہو گئے. فمن اللہ علیکم, تو اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا, تو اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اسے باخبر ہے. اب درجات بیان کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے کہ جو کہ بیٹھ رہ جانے والے ہیں پیچھے اور شامل نہیں ہوتے اللہ کے راستے میں جنگ کے حوالے سے, اور جو آگے بڑھتے ہیں جان اور مال سے جہاد کرنے والے ہیں. لہذا فرمایا جا رہا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر, اور بغیر عذر بیٹھ رہنے والے مسلمان وہ برابر نہیں ہیں. والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم, اور وہ کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه, اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو جہاد کرنے والوں کو اپنے مال اور جانوں کے ساتھ. کن پر فضیلت دی ہے؟ بیٹھ رہ جانے والوں پر درجے کے اعتبار سے. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہاں ہر ایک سے اللہ کا وعدہ وہ بھلائی کا ہے, اچھا وعدہ ہے. یعنی بتا دیا گیا کہ دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں جب یہ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو واحد ایک غزوہ تھا غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں, یہ آپ کی زندگی کا آخری غزوہ تھا کہ جس میں نفیر عام تھی, یعنی سب کے لیے حکم تھا جو بھی جنگ کے قابل لوگ ہیں کہ سب کو نکلنا ہے جنگ کے لیے, کیونکہ سلطنت روما کیسے روم سے اس وقت کی جو بھی سپر پار تھی اس سے مقابلہ تھا. تو یہ واحد غزوہ تھا تمام غزوات میں کہ جس میں نفیر عام تھی, سب کو نکلنا تھا, ورنہ اس سے پہلے ترغیب اور تشویق کا معاملہ ہوتا تھا, اور یہ ہے کہ یہ جنگ یہ فرض کفایہ کے طور پر جو ہے وہ ہوتی تھی کہ بھئی جتنی تعداد مطلوب ہے اہل ایمان کی وہ آ گئی, تو لہٰذا اب جو بھی پیچھے رہ جانے والے بیٹھ جانے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ کفایت کر جاتے تھے, ان پر کوئی جو ہے وہ الزام نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ درجے کے اعتبار سے بہرحال فرق ہے کہ جو جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں آتے ہیں اور دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں, یہ درجے کے اعتبار سے بیٹھ رہ جانے والوں سے ان کا درجہ اوپر ہے. وعدہ سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اچھا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی ہے اجر عظیم کے اعتبار سے. درجات من, اور درجے ہیں اس اللہ کی طرف سے، وہ مغفرت و رحمہ اور بخشش ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چودواں رکوع ہے اور اس میں منافقین کا ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور جو کمزور اور مجبور ہوں ان کے حوالے سے بھی، یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے۔ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کی فرشتے اس حال میں جان نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، کہ جب وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر، قالوا فیما کنتم، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ان ظالموں سے کہ بھئی تم کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے، عذر پیش کریں گے کہ ہم تو بڑے بے بس تھے اس زمین میں، قالوا، تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، یعنی اللہ کی ایک خطے پر زمین کے اگر تم پر یہ جبر کر دیا گیا باطل نظام کی طرف سے کہ تم اللہ کی بندگی نہیں کر پا رہے تھے، تو کسی ایسی زمین میں تم ہجرت کر جاتے کہ جہاں پر وہ بندگی آسان ہوتی، تو کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، کیوں نہیں تم نے ہجرت کی، فاولائک مأواہم جہنم، سو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کو بہتر نہ سمجھا اور اپنی جانوں پر اس کو بوجھ سمجھا، ان کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم، وساءت مصیرہ، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ہاں ایکسیپشنز کن کے حوالے سے ہے، فرمایا کہ جو بے بس ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، والولدان، اور وہ بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکے ہجرت کے حوالے سے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ کوئی وہ راستہ پاتے تھے، فاولائک عسی اللہ ان یعفو عنہم، سو امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بخش دینے والا ہے۔ اب ہجرت کی فضیلت کیا ہے، فرمایا ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغبا کثیرا وسعا، تو وہ پائے گا زمین میں بہت وافر جگہ اور کشادگی، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے اللہ اس کے رسول کی طرف، ثم یدرک الموت، اور پھر اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر وہ اللہ کے اوپر لازم ہے۔ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے پچھلے تمام گناہ ہیں کہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں، تین اعمال ایسے، ایک آپ نے فرمایا کہ وہ حج ہے کہ جو قبول کر لیا جائے، تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک کافر تھا مسلمان ہو جائے، دار اسلام میں داخل ہو جائے کلمہ پڑھ کر، تمام اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرا عمل جو ہے وہ ہجرت ہے کہ جو اللہ کے لیے کی جائے، تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اب صلاۃ الخوف کا آگے بیان آ رہا ہے، اور اس سے پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، نماز قصر کا بیان ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لیا کرو، اس کو کم کر لیا کرو، چار رکعات ہیں فرض تو تم دو پڑھ لیا کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ فرمایا کہ اذا کنت فیہم، اور جب بھی اے نبی آپ اہل ایمان کے ساتھ ہوں، اب یہ خاص معاملہ ہے 1400 سال پہلے کا، نماز صلاۃ الخوف کا بیان، کیونکہ لازم بات ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود تھے، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ کی امامت میں سرکردگی میں جو ہے وہ نماز ادا کرے، لہٰذا پھر یہ صلاۃ الخوف کا بیان آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم وہ دیا گیا، اور اس میں ترتیب یوں ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر اگر دو رکعتیں ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ نماز میں شامل کرتے تھے، اور دوسری جماعت اسلحہ لے کر حفاظت پر جو ہے وہ متعین ہو جاتی تھی۔ اب جو آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے، آپ ایک رکعت پڑھا کر اور جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پیچھے جو بھی مقتدی اہل ایمان آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے وہ اپنی پوری دو رکعتیں مکمل کر کے پیچھے چلے جاتے تھے، اب وہ جو حفاظت پر مامور جماعت تھی وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور آپ اپنی دوسری رکعت ادا کر کے سلام پھیر دیتے تھے، اور وہ پھر دوسری جماعت جو آپ کے ساتھ شامل ہوئی وہ پھر بعد میں کھڑے ہو کر آپ اپنی جو بھی نماز ہے وہ مکمل کرتی تھی. اس طرح سے حفاظت کا معاملہ بھی ہو جاتا تھا اور آپ کی ماہیت میں نماز بھی سب ہیں کہ جو کہ ادا کر لیتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 14 سال پہلے جب اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود تھے تو یہ صلاۃ الخوف کا حکم خاص ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اتارا تھا اہل ایمان پر. تو فرمایا کہ جب اے نبی آپ ان کے درمیان ہوں فاقمت لہم الصلاۃ اور پھر ان کے لیے نماز آپ قائم کرنے لگیں فلتقم طائفۃ منہم معک تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، جماعت میں کھڑی ہو جائے. ولیاخذوا اسلحتہم اور چاہیے کہ وہ دوسرے ہی جو بھی گروہ ہے وہ اپنے ہتھیار وہ لے لیں. فاذا سجدوا اور پھر جب آپ سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت آپ پڑھ لیں فلیکونوا من ورائکم تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں یعنی اپنی نماز مکمل کر کے وہ دوبارہ حفاظت پر چلے جائیں اور دوسری جو حفاظت پہ مامور تھی وہ آ جائیں آپ کے ساتھ. ولتاتی طائفۃ اخرى لم یصلوا اور اب آ جائے دوسری جماعت کے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی فلیصلوا معک اور پس وہ آپ کے ساتھ نماز اپنی مکمل کر لیں. ولیاخذوا حذرہم و اسلحتہم اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں اپنے بچاؤ کا جو بھی سامان یعنی اپنا اسلحہ یعنی کبھی بھی دشمن سے غافل نہ ہو. ود الذین کفروا کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ لو تغفلون عن اسلحتکم او امتعتکم کہ اے مسلمانوں تم اپنے ہتھیاروں سے تم ذرا غافل ہو اور اپنے ساز و سامان سے فیمیلون علیکم میلتم واحدہ تو کافر یک بارگی تم پر جو ہے وہ جھک پڑے اور تم پر حملہ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ختم کر دیں. ولا جناح علیکم اور تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ ان کان بکم اعظم میں مطرن کہ اگر تمہیں بارش کے سبب کوئی تکلیف ہے اور یہ کہ وہ اسلحہ لے کر کھڑے ہونا اور تم مریض بھی ہو اور بارش کی وجہ سے وہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو لہٰذا اگر بارش کے سبب کوئی تکلیف ہو او کنتم مرضا یا تم میں کوئی بیمار ہو کہ ان تضعوا اسلحتکم تو تم پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کہ اپنا اسلحہ جو ہے وہ اتار کر رکھ دو. لیکن وخذوا حذرکم اپنا بچاؤ تم لے لو اپنے بچاؤ کا سامان لیے رکھو اس سے یعنی مکمل طور پر غافل نہ ہو. ان اللہ عاد للکافرین عذاب مہینہ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فاذا قضیتم الصلاۃ اور جب تم نماز ادا کر چکو فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم تو پھر بھی اللہ کو یاد رکھو کھڑے بیٹھے کرمٹوں کے بل یعنی ہر حال. یعنی یہ نہیں ہے معاملہ کہ صرف اللہ کو یاد صرف نماز میں رکھنا ہے، نہیں، بلکہ یہ نماز کا مقصد ہی ہے اقیم الصلاۃ لذکری کہ اللہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ نماز سے فارغ ہو کر بھی تمہیں اللہ کو یاد رکھنا ہے. دکان پر بیٹھے ہو سیدھی ڈنڈی سے تول لے اس کا مطلب ہے اللہ یاد ہے، ہیرا پھیری نہیں کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، ناحق کسی کا مال نہیں کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ یاد ہے. یہ نماز ہی کے اثرات ہیں کہ جو دیگر زندگی میں وہ نظر آنے چاہیے. فیضت مانتم اور پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ فاقیم الصلاۃ یعنی جب امن ہو جائے دشمن سے تو پھر اس طور پر نماز ادا کرو. فاقیم الصلاۃ جس طرح سے نماز کا پورا نظام ہے نماز کو قائم کرو. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز تو اپنے مقررہ وقت پر اہل ایمان پر ہے کہ جو کہ فرض ہے، یعنی پابندی اوقات میں نماز کی ادائیگی کا حکم ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم اور کفار کا پیچھا اور تعاقب کرنے میں مسلمانوں کبھی بھی ہمت نہ ہارو. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون اور دیکھو تمہیں جو بھی دکھ پہنچتا ہے تو بے شک انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے کہ جیسے کہ تمہیں پہنچتا ہے، یعنی وہ بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. جیسے ابو جہل کا معاملہ تھا، یعنی وہ تھا نڈر اور بدر میں خود ہے کہ جو کہ مقابلے پر آیا ہے. ابو لہب کی طرح نہیں تھا ابو جہل، وہ تو جب بھی کوئی غزوے کا معاملہ ہوتا تھا اپنے غلام کو بھیج دیا کرتا تھا، لیکن ابو جہل خود آیا ہے. لیکن وہ آیا کس کے لیے، جنگ کس کے لیے کر رہا تھا؟ فی سبیل طاغوت، تو پلے کچھ نہیں آیا. لہذا اہل ایمان کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی تکلیفیں اٹھانا ہے، وہ بھی اپنا جان اور مال لگا رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی امید نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ نعمتوں کا نزول نہیں ہونے والا، سارے اعمال ان کے حفظ. لیکن وترجون من اللہ ما لا یرجون فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے اس بدلے کی امید رکھتے ہو جبکہ وہ امید کوئی نہیں رکھتے، اللہ کی رضا انہیں حاصل نہیں ہوگی. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تو خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اب حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اے مسلمانوں عدل سے نہ روکے. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور بے شک ہم نے اے نبی نازل کی ہے یہ کتاب آپ کے اوپر حق کے ساتھ. لتحکم بین الناس، کہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے سے فیصلہ کریں. بما اراک اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو سجھا دے. ولا تکل للخائنین خصیما، اور آپ ہرگز دغا بازوں کے طرف دار نہ ہو. خاص واقعہ ہے پس منظر میں، جس طرح سے پہلے ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک منافق نے چوری کی، یہود پر الزام دھر دیا، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک منافق نے اپنے ایک مسلمان بھائی کے گھر چوری کی، اور اس مسلمان کے ایک یعنی تھیلے میں آٹا بھی تھا، کچھ ضروری سامان بھی تھا، اور اپنی خاص قیمتی چیزیں بھی اسی آٹے کے تھیلے میں انہوں نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی. تو لہٰذا منافق نے ان کے گھر پہ چوری کی، وہ سارا تھیلا وہ لے کے باہر نکلا، اپنے گھر کی طرف چلا. اب اتفاق سے وہ آٹے کی تھیلی وہ لیک ہوئی ہوئی تھی، اور اس سے آٹا بھی جو ہے وہ گرتا جا رہا تھا، وہ نشان بھی بنتا جا رہا تھا، روایت میں آتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ منافق پہلے اپنے گھر پہ وہ سامان لے کے گیا، پھر اس خوف سے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں اور میرے گھر سے سامان برامد نہ ہو جائے، تو لہٰذا اپنے پڑوس میں یہود کے گھر پر اس نے امانتاً کہ بھئی یہ میرا سامان ہے، امانتاً تم اپنے پاس رکھ لو. اس طرح سے وہاں پر اس کے پاس امانتاً رکھوا کہ واپس آ گیا. اب جب وہ تحقیق ہوئی اور معاملہ دیکھا گیا، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ سامان یہ منافق کے گھر جایا گیا، اس تک وہ نشان بنا تھا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں چرایا. اور پھر یہود کے گھر جایا گیا، وہاں پر سامان برآمد ہو گیا، اس نے کہا یہودی نے کہ بھئی یہ تو فلاں شخص نے مسلمان نے میرے پاس امانتاً یہ بات رکھوائی تھی، سامان رکھوایا تھا، میں نے تو چوری نہیں کی. تو بہرحال پھر یہ معاملہ لے کر آیا گیا اللہ کے رسول کی عدالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہرحال یہ منافقین اور اس کے جو بھی یعنی قبیلے والے تھے رشتے دار، وہ بڑے رو دھو کر انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ یہودی تو ہوتے ہی جو ہے وہ سازشی ذہن ہے، ہمیں پھنسوانے کے لیے یہ معاملات کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ کریم تھا، قریب تھا کہ اللہ کے رسول ان کی جو بھی یہ چکڑی چپنی باتیں ہیں تو اس سے فیصلہ منافق کے حق میں کر دیں اور یہود کے خلاف کرتے. لیکن وہی خفی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملات کو کلیئر فرمایا، اور بہرحال یہ ہے کہ منافق کے خلاف ہی پھر وہ فیصلہ ہوا. لیکن وہ منافق پھر بعد میں جو ہے وہ راتوں رات فرار ہو گیا، مکے سے چلا گیا، اور بعد میں جو ہے وہ جا کے وہ مرتد ہو گیا. تو فرمایا کہ آپ ہرگز دغا بازوں کے طرف دار نہ ہو، یعنی اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ منافق کی طرف وہ فیصلہ جانے والا تھا، لیکن بروقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگی، ان اللہ کان غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے تئیں خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من كان خوانا نفیما، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا کسی دغا باز کو اور گناہگار کو. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں. ولا يستخفون من الله، اللہ سے وہ نہیں چھپ سکتے. اللہ تعالیٰ کو تو ان کو چٹھا بٹا ان کا سب معلوم ہے. وهو معهم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، کہ جبکہ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں کہ جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تو جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے. ہاں انتم ہا اولا، اور ہاں سنو یہ تمہیں لوگ ہو، یعنی خطاب ان مسلمانوں سے کہ جو منافقین کی ذرا طرفداری کر رہے تھے کہ بھئی یہ تو کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کے خلاف تو فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو ان سادہ لو مسلمانوں کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ سنو ذرا، تم ہی لوگ ہو کہ جادلتم انہم فی الحیات دنیا، کہ تم نے ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں جھگڑا کیا. فمن یجادل اللہ انہم یوم القیامہ، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کون ہوگا کہ جو اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن. امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا پھر وکیل بن کر آئے گا. ومن یعمل سوءاً او یظلم نفسا، اور جو کوئی بھی برائی یعنی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے. ثم یستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ سے بخشش چاہے. یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو بھی پائے گا بہت بخشنے والا، اور رحم کرنے والا، تم اس قابل تو بنو نا، اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے بخشش کا سوال تو کرو. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی کمائے گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ جان لے کہ وہ فقط اپنی جان پر ہی وہ کماتا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی بھی خطا یا گناہ کمائے اور پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. فرمایا فقد احتمل بہتانا و اثم مبینا، تو اس نے تو بہت ہی ایک بھاری بہتان ہے اور سری گناہ ہے کہ جو کہ اپنے اوپر لادا ہے. ولولا فضل اللہ، آخری رکوع ہے انشاءاللہ، اس کو مکمل کر کے اور نشست مکمل کریں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ، اور اگر تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اے نبی آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفت منہم ان یضلوک، تو ان کی ایک جماعت نے تو قصد کر لیا تھا کہ وہ آپ کو رائے حق سے ہٹا دیں. وما یضلون الا انفسہم، اور وہ نہیں بہکا رہے مگر اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں. وما یضرونک من شیء، اور آپ کا تو وہ کچھ بگاڑ نہ سکیں گے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر نبی نازل کی ہے یہ کتاب اور حکمت پر مبنی یہ آیات. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جو ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد جو اجتماعی غیبت ہوتی ہے، ایک تو غیبت ہے کہ جو کہ عموم میں ہوتی ہے، ایک اجتماعیت کے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وجود میں آئے، اور اس اجتماعیت کے اندر جو بھی آپس میں جو نظم بالا کے لیے غیبتیں ہوتی ہیں وہ نجوہ کہلاتی ہے، سرگوشیاں، خفیہ سرگوشیاں کرنا اعلی قیادت کے خلاف. لہذا وہ نجوے کے حوالے سے یہاں بات آ رہی ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کی خفیہ مشوروں میں نجوہ میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. یہ منافقین جو ہے وہ اجتماعیت کی جڑے کھوکھلی کرنے کے لیے رات و رات یہ خفیہ مشورے کرتے ہیں. الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر یہ کہ جو خفیہ سرگوشی ہو وہ تین چیزوں کے لیے جائز ہے. فرمایا کہ جو حکم دے خیرات کا، صدقے کا، یعنی کسی کو اکیلے میں لے جا کے جو بھی صاحب استطاعت ہے اس کو کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے مال میں، تو یہ دین کا تقاضا ہے، یہاں پر جو ہے یہ تعمیرات چل رہی ہیں اور یہ یعنی دین کا وہ کام ہے کہ جس میں ضرورت ہے، آپ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال لگائیے. تو یہ خفیہ سرگوشی اکیلے میں لے جا کے صدقے پر ابھارنے کی کیفیت، یہ نجمہ یہ بالکل جائز ہے. او معروف، یا کوئی اچھی بات کے لیے کوئی سرگوشی کی جائے. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے حوالے سے ذرا خفیہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، آپس میں پیچ اپ کے لیے، یہ بالکل جائز ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو اس کا اجر کیا ہے؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، سو ہم عنقریب پھر اسے بڑا اجر ہے کہ جو کہ اسے نوازیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی اس کے بعد رسول کی مخالفت کرے، رسول سے دشمنی کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جبکہ اس پر ہدایت جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ تمام اہل ایمان کے راستے کے برخلاف چلے، یعنی ایک وہ راستہ ہے کہ جس پہ اہل ایمان کا اجماع ہے وہ اس پر چل رہے ہیں، اور ایک شخص کہا ہے کہ نہیں جی یہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، اپنا ایک جدا راستہ ہے کہ جو کہ اختیار کرے، تو اللہ فرما رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، تو ہم اس کے حوالے کر دیں گے کہ جو راستہ اس نے اختیار کیا. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، اور ہم پھر بالآخر اسے جہنم میں جو ہے وہ جھونکیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ پلٹنے کی بری جگہ ہے. یہ آیت جو ہے یہ فقہی اعتبار سے بڑی اہمیت کی عامل ایک آیت ہے کہ جس میں اجماع کی دلیل ہے کہ جو کہ یعنی حضرت امام شافعی رحم اللہ کو جو ہے وہ ملی ہے. یعنی یہ اجماع کیا ہے؟ یہ شریعت کی سورسز میں سے ایک سورس ہے، جس طرح سے قرآن ہے، سنت ہے، اسی طرح سے اجماع ہے. یعنی امت کا کہ جو صلحا ہیں، فقہا ہیں، ان کا ایک بات پر اکھٹ ہو جائے، اجماع ہو جائے. تو لہٰذا اس کی بھی دلیل قرآن مجید سے یہ وہ آیت ہے، یعنی جس میں یہ جو الفاظ آئے کہ وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جس کسی نے اہل ایمان کے راستے سے جس پر ان کا اجماع ہو جائے ان کے برخلاف جو ہے وہ راستہ اختیار کیا. تو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اجماع کی کوئی دلیل مجھے قرآن سے مل نہیں رہی تھی, میں نے 300 مرتبہ قرآن کا مطالعہ کیا اس نیت سے کہ اجماع کی کوئی دلیل قرآن سے مل جائے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ 301 مرتبہ جب میں اس آیت پر غور کیا تو مجھے اجماع کی یہ دلیل مل گئی ان الفاظ میں کہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو اہل ایمان کے راستے کے برخلاف چلے, یعنی اہل ایمان کا راستہ کہ جس پر جس نقطے پر تمام اہل ایمان کا اجماع ہو گیا اور یہ اجماع منعقد ہوتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات ہی کے مطابق. فرمایا کہ اگر کوئی اہل ایمان کے راستے کے برخلاف چلے گا تو ہم پھر اس راستے کو یعنی ہم اس کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں اسے بالآخر جھونکیں گے. وساءت مصیرا, اور یہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً جو بھی یہ تعلیمات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے, شریعت کے احکامات کو واقعتاً احسان اللہ کا سمجھتے ہوئے اس پر آگے بڑھنے پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.